بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إرشاد باري تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والنبي رحمة صلى الله عليه وسلم فرماته: أتاكم رمضان شهر مبارك فرض الله عز وجل عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب الجنة وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. آج خطبك موزوه رمضان جنت کا مہینہ ہے، ماہ رمضان ایک عظیم مہینہ ہے، پورے سال میں سے ایک ایسا مہینہ ہے جس کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں، رحمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رمضان کا جنت سے کیا تعلق ہے اور جنت کا مہینہ کیسے ہے، اور کیا اس دنیا میں کوئی جنت کے مہینے یا دن بھی ہوا کرتے ہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کی عظیم جنت صرف اور صرف عظیم لوگوں کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے لیے ہے. تو اس کا رمضان سے تعلق کیا ہے؟ یا کسی خاص وقت یا دن یا مہینے سے کیا ہے؟ اور پھر ماہ رمضان ہی کیوں، اور بھی تو بہتر اوقات ہیں. یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جان اس دنیا میں کیوں پیدا کیا ہے؟ حقیقتاً ہم اس جگہ کی مخلوق نہیں ہیں، ہمارے اصل جگہ یہ دنیا نہیں ہے، یہ عارضی جگہ ہے، وقتی طور پر ہم آئے ہیں، ہماری منزل یہ نہیں ہے. ہماری اصل جگہ ہے جنت، جس جنت میں انسانیت کے باپ آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اللہ تعالی ہمیں وہ جنت واپس دینا چاہتا ہے، لیکن ایک امتحان کے بعد. وہ ایک امتحان یہ ساری کی ساری دنیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے، ہماری منزل مقصود جنت ہی ہے. اس جنت تک پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے لیے ہر وہ راستہ آسان کر دیا ہے جو جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اور اس راستے پر چلنے کے لیے جو بھی ساز و سامان ہے، جو بھی طریقہ ہے، وہ سارے کا سارا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کلام، ضابطہ حیات، ہدایت، نور، رحمت، یہ عظمت والی کتاب، یہ برکت والی کتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے جو ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے آمادہ کر دیتی ہے اور آسانی بھی کر دیتی ہے جو راستے میں جنت تک لے کے جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بھیجے تاکہ ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں جنت تک پہنچا دے. اور پھر جنت میں کیا ہے یہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. پھر اس کی ضد جہنم ہے وہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ ہے، وہ بھی تفصیل سے بیان کر دیا. تو ہمارے پاس کیا باقی عذر رہ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں آتے ہیں اور دنیا کیا ہی رہ جاتے ہیں اور اپنی اصل منزل اور اصل مقصد جس میں پیدا کیا گئے ہیں، اصل منزل ہم بھول جاتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر سکتے. ہماری حیثیت دنیا میں دونوں میں سے ایک ہے، یا تو مسافر ہیں یا اجنبی ہیں، جیسے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اور مسافر یا اجنبی بندہ کبھی دیکھا ہے آپ نے کہ کوئی شخص سفر کر رہا ہے اور سفر کے دوران ایک جگہ پر وہ آرام کرنے کے لیے بیٹھا ہے اور اس جگہ کا ہی ہو گیا، ادھر ہی بیٹھ گیا، کبھی دیکھا ہے؟ سفر کیوں کرتے ہیں ہم لوگ؟ منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے سفر کرتے ہیں. اجنبی کون ہوتا ہے؟ جس کا گھر، جس کا ٹھکانہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ دنیا ہماری نہیں ہے، یعنی یہ ہماری جگہ نہیں ہے. ہم مسافر ہیں سب، ہم سب اجنبی ہیں. منزل مقصود اور ہماری اصل جگہ جنت ہے. اللہ تعالی جل شانہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے. وہ ہمارے ہر نقص اور عیب سے ہم سے زیادہ واقف ہے. کہ میرا ایک بندہ کمزور ہے، اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے اسے بہت ساری دشواریاں ہوں گی، تو اللہ تعالی نے اپنے خاص انعام اور احسان سے جنت بھی اسی کی ہے، یہ راستہ بھی اسی کا ہے، یہ دنیا بھی اسی کی ہے، ہم بھی اسی کے ہیں، سب کچھ اسی کا ہے، مرضی بھی اسی کی ہے. لیکن اللہ تعالی نے اس منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے مختلف آسان راستے بنائے ہیں، ان میں سے ایک پر ہم بات کرتے ہیں، ماہ رمضان. جو شخص ماہ رمضان میں جنت سے محروم ہوا وہ ہر خیر سے محروم ہے، اور جو شخص ماہ رمضان میں جنت کو حاصل نہ کر سکا وہ رمضان کے بعد حاصل کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، لیکن مشکل بہت ہے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ رمضان المبارک اس عظیم مہینے میں اگر ہم تھوڑا سا غور کریں اور دیکھیں اللہ تعالی نے ایسے خوبصورت راستے دکھائے ہیں جو آسانی سے ہمیں جنت کے قریب کر دے دونوں طریقے سے, الترغیب و ترہیب. روزے کا مقصد کیا, روزے کیوں رکھتے ہم؟ پہلے نمبر پہ لعلکم تتقون, متقی پرہیزگار بننے کے لیے, اور متقی کو اللہ تعالی کس چیز سے نوازتا ہے؟ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. فلاح کا کیا مطلب ہے؟ جنت, یاد رکھیں. جس نے روزہ رکھا ہے اور اس حق کو حاصل کیا ہے, یعنی روزے کا حق ادا کیا ہے جیسے کہ رکھنا چاہیے, متقی پرہیزگار بنا ہے, تقوی کے راستے کو اختیار کیا ہے, ساری زندگی اللہ تعالی سے ڈرتا رہا ہے, تو اس کے لیے جنت آسان ہو گئی ہے. دوسرے نمبر پہ تقوی میں تھوڑے سے کمزوری ہے, گناہ بہت زیادہ ہیں. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان کا مہینے کا روزہ رکھا ایمان اس یقین کے ساتھ کہ جو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وہ پورا ہوگا, واحتسابا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے اجر کو حاصل کرنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ مرتب فرمائے اس روزے کے ساتھ, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. تقوی میں کمزوری تھی گناہوں کی وجہ سے, روزے کی وجہ سے گناہ بھی معاف ہو گئے, جنت اور قریب ہو گئی. ابھی کچھ گناہ باقی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جس نے رمضان میں قیام کیا, تہجد کی نماز پڑھی, تراویح کی نماز پڑھی, ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیا گیا. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں. جو اجر ہیں جو اجر ہیں اور ثواب اللہ مرتب فرمایا ہے, وہ دگنے ہو جاتے ہیں رمضان میں. اگر کچھ گناہ باقی ہیں تو فکر نہ کریں, آپ جو عمل کرتے ہیں اس کے جو اجر ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالی کی طرف سے. اس کی دو مثالیں لے لیں آپ اور دیکھیں کہ اللہ تعالی ہمیں رمضان میں جنت کے کتنا قریب کر دیتا ہے. یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم پیچھے رہنا چاہتے ہیں یا پیچھے ہمیشہ رہتے ہیں. پہلی مثال اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جس نے بھی کسی روزے دار کی افطاری کرائی تو اس کو بھی اس کا اجر مل جائے گا. آپ نے 10 لوگوں کو افطاری کرائی, یاد رکھیں اللہ کے لیے, یعنی کہ بڑا سخی بندہ ہے, اسے بچنا چاہیے, جیسے آخر میں بیان کروں گا میں. تو دس لوگوں کے روزہ کا جو اجر ہے ان دس لوگوں کو بھی پورا ملا اور آپ کو بھی ان دس لوگوں کے روزے کا اجر مل گیا ہے. اگر آپ روزانہ تھوڑی سی کھجور, ایک پانی کی بوتل اور ایک پیسٹری وغیرہ کوئی بھی چیز لے لیں اور ایک بندے کو کھلا دیں, 30 دن میں 30 لوگوں کے روزوں کا ثواب آپ کو مل جائے گا. اور اس میں 1 ریال یا 1.5 ریال کا خرچ ہوتا ہے, بس زیادہ نہیں. دوسری حدیث میں آیا ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جو کسی مسلمان بھائی کے روزے کی افطاری کراتا ہے, فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے جب تک کہ وہ شخص وہاں پر کھاتا رہتا ہے. رحمت کی دعائیں کرتے رہیں گے, اس کا مطلب نہیں کہ آپ وہاں سے جانے کا نام ہی نہ لے کھاتے رہیں, لیکن یہ ہے کہ جس نے بھی کسی شخص کی افطاری کرائی ہے تو رحمت کے فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہیں گے. سبحان اللہ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں تو دوسری مثال دیکھ لیں آپ کہ گناہ کے جو ثواب ہیں کتنے دگنے ہو جاتے ہیں. جس نے رمضان میں عمرہ کیا, کیا ثواب ہے؟ 1 حج کے برابر اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کے ساتھ. تصور کر سکتا ہے کوئی؟ آپ پورے سال میں عمرہ کریں, اپنا اجر ہے اس کا, لیکن رمضان میں عمرہ کا اجر کیا ہے؟ حج کے برابر, وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. ابھی بھی کچھ گناہ باقی ہیں, جنت تھوڑی سی اور دور ہے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ہے ایمانا واحتسابا, اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے. 15 دن گزر گئے, اگر ابھی تک ہم جنت سے دور ہیں تو جو وقت باقی ہے وہ آنے والے, وہ گزرنے والے وقت سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ جو ہیں وہ گزرے ہوئے 20 دنوں سے زیادہ افضل ہے, زیادہ بہتر ہے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا اور خاص انعام اور احسان ہے ہمارے اوپر. اگر 20 دن ضائع کر دیے تو ان 10 دنوں میں آپ جنت کے اور قریب ہو سکتے ہیں. ایک رات ہے جس کی عبادت کا ثواب, اجر و ثواب خیر من 1000 شہر, 1000 مہینے کی عبادت کے اجر و ثواب سے اس ایک رات کی عبادت کا اجر اور ثواب زیادہ ہے, خیر ہے, برابر نہیں ہے. سلامتی کی رات ہے, برکت کی رات ہے, رحمت کی رات ہے, عظمت کی رات ہے, لیکن ہے ایک رات, 24 گھنٹے بھی نہیں ہیں, 12 گھنٹے بھی نہیں ہیں, اس سے بھی کم ہے. تراویح تک تو ہم سب جاگتے رہتے ہیں اور تراویح کی نماز, روزے کی نماز پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سلامتی کی رات کو حاصل کر لیں اور اپنے گناہ معاف کروا دیں تو پھر چند ہی گھنٹوں کی بات ہے. اپنے دل سے اپنے رب کے اور قریب ہو جائے اور عبادت میں مصروف ہو جائے. اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, تسبیح ہے, تحمید ہے, تکبیر ہے, تحلیل ہے, درود آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا ہے, قرآن مجید کی تلاوت ہے. اپنے آپ کو کسی نہ کسی خیر عمل میں مصروف کر دے. ہماری عمریں مختصر سی عمریں ہیں, سب سے کم عمر والی جو امت ہے وہ یہی امت ہے ہماری, اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. اس سے پہلے لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, ہم سب سے آخر میں آئے ہیں اور پھر ہماری عمریں بھی سب سے کم ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے خاص انعام اور احسان سے بہت ہی زیادہ اجر و ثواب عطا فرمایا ہے, بشرطے کہ ہم کچھ کریں, ہم اپنی عمر سے اپنی اس مختصر وقت میں بعض چیز حاصل نہیں کر سکتے. جنت کے بعض مقامات ہم اپنی اس زندگی کے مختصر سے وقت میں حاصل نہیں کر سکتے, تو اللہ تعالی محض اپنے فضل و کرم سے ایسے موقع فراہم کیے ہیں ہمارے لیے. اگر ہم وہ موقع پا لیں تو پھر ہم ان لمبی عمر والے عبادت گزار لوگوں سے بھی زیادہ عبادت گزار اجر و ثواب والے ہو سکتے ہیں. ان میں سے لیلۃ القدر ایک مثال ہے. ایک سال کی عبادت ہزار مہینے یعنی 83 سال, ایک رات اور 83 سال کی عبادت کو اتنا اجر و ثواب دینے والا ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کے سوا. عمل کیا کیا ہے؟ چند گھنٹے, اور ثواب کتنا ہے؟ ہماری عمریں کتنی ہیں؟ 60, 70 تک, 80 تک. ایک رات 83 سال, دو راتیں, تین راتیں, 10 راتیں, رمضان کتنی سال ہماری زندگی میں آیا ہے اور چلا گیا ہے, کتنی لیلۃ القدر کی راتیں ہم نے حاصل کی ہیں. چلو جو گزر گیا وہ گزر گیا, ابھی آنے والے وقت میں ہم نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی موقع ہاتھ سے چلا جائے گا. آخری 10 راتوں میں سے جو سب سے بہترین اور عظیم رات ہے وہ لیلۃ القدر ہے, اور وہ ہے بھی تاک راتوں میں, یہ بھی بیان فرما دیا ہے. اگر یہ اجر و ثواب ہم سے چھپا دیا جاتا تو ہم کیا کرتے؟ بیان بھی فرمایا ہے وضاحت کے ساتھ, اجر بھی بیان فرما دیا ہے کتنا اجر ہے اس کا. اس کے باوجود بھی ہم پیچھے ہیں. یہاں تک بھی بتایا کہ تاک راتوں میں ہے اور ایک لمحہ نہیں ہے, ساری کی ساری رات سلامتی کی رات ہے. ابھی بھی جنت دور ہے. 83 سال کی عبادت کا اجر حاصل کرنے کے بعد ایک رات میں, ابھی بھی جنت دور ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں جس نے یہ سارے عمل کر لیے نماز کے اہتمام کیا ہے, روزے کا اہتمام کیا ہے، لیلۃ القدر کا بھی اہتمام کیا ہے، جنت کے قریب ہو جا چکا ہے، لیکن ایک بنیادی شرط باقی ہے. جب تک یہ شرط پوری نہ ہو کوئی بھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، بے شک جو شرک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے. جنت حرام ہے شرک کرنے والوں پر. جس نے رمضان میں محنت کی ہے، جدوجہد بھی کی ہے اور لیلۃ القدر کو بھی حاصل کر لیا ہے، ساری رات وہ عبادت کرتا ہی رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ توحید کو نہ جان سکا. توحید کا معنی کیا ہے؟ کلمہ توحید کسے کہتے ہیں؟ جب میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ، میں کیا کہہ رہا ہوتا ہوں؟ لا الہ کا کیا معنی ہے اور پھر الا اللہ کا کیا معنی ہے؟ جس نے بھی اللہ تعالی کے ساتھ مخلوقات میں سے کسی کو بھی شریک ٹھہرایا وہ جنت سے محروم ہے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ شرک کا کیا معنی ہے؟ قرآن یہ پڑھتے ہیں نا ہم سب، یہ آیت بھی پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جنت سے محرومی کسی ایک وجہ سے ہو رہی ہے، وہ چیز کیا ہے؟ کبھی سوچا ہم نے کہ ہم یہ چیز بھی جان لیں کہ یہ ہے کیا چیز؟ آج کتنے لوگ ہیں، کتنے مسلمان ہیں جو جنت کے طلبگار ہیں؟ ہم سب ہیں، لیکن حقیقتاً سچے طلبگار کون ہیں؟ ایک ہے دعویٰ کرنے والے، وہ تو ہم سب ہیں، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو، بلکہ غیر مسلم بھی چاہتے کہ وہ جنت میں داخل ہو. ہندو نہیں چاہتا، کرسچن نہیں چاہتا، یہودی نہیں چاہتا، سب چاہتے ہیں. جو بھی آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جس کو پتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، سب چاہتے کہ جنت میں جائے. لیکن کیا سب کو ملتی ہے؟ سوال یہ ہے. جس نے بھی شرک کیا ہے وہ جنت میں نہیں جا سکے گا. اور اب یہ جانتے کہ لفظ کیسے ہیں، جب وہ کہتے کہ جنت حرام ہے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہمیشہ کے لیے نہیں جا سکتے، کبھی بھی نہیں جا سکتا، کسی ذریعے سے بھی نہیں جا سکتا، کسی کی سفارش بھی کام نہیں آئے گی، کوئی عمل بھی کام نہیں آئے گا، زندگی میں 100 رمضان پائے تب بھی کام نہیں آئے گا، زندگی ساری تلاوت کرتا رہا تب بھی کوئی کام نہیں آئے گا. شرک سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ سے کرتا ہے، اس سے بڑھ کر کوئی جرم، اس سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے. جو چیز ہمیں جنت سے محروم کر دیتی ہے اس کو جاننا چاہیے کہ نہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کیا ضرورت ہے بھائی، لوگوں کو ڈراتے رہتے ہو، ہر بات پہ شرک 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 کرتے رہتے ہو, کیا ضرورت ہے؟ لوگوں کو نماز کا بتاؤ, لوگوں کو روزے کے تعلق سے بتاؤ, لوگوں کو حسن اخلاق کے تعلق سے بتاؤ. جب نماز پڑھنا شروع کریں گے تو نماز تو برائی سے روکتی ہے, بدکاری سے روکتی ہے, تو خود بخود بدکاری اور برائی سے یہ مسلمان رک جائے گا جب نمازی بن جائے گا. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, کوئی شک نہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. لیکن مجھے یہ تو بتائیں, کیا آج امت میں ایسے لوگ موجود ہیں یا نہیں جو پہلے صف میں پچھلے 40 سالوں سے نماز پڑھ رہے ہیں, جھوٹ بھی نہیں بولتے, دھوکہ بھی نہیں کرتے, کسی کا دل نہیں دکھاتے, غیبت نہیں کرتے, چغل خوری نہیں کرتے, سود نہیں کھاتے, والدین کی نافرمانی نہیں کرتے, رشتہ نہیں توڑتے, اور بہت کچھ محرمات سے نہیں کرتے, لیکن یا علی مدد, یا غوث مدد, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, وہ آج بھی کہتا ہے. تو نماز نے اسے اس شرک سے دور کیا, اس سب سے بڑے گناہ سے دور کیا. سود سے تو دور ہو گیا وہ, جھوٹ سے بھی دور ہو گیا, توبہ کر لی, گانے بجانے سے بھی توبہ کر لی, محرمات سے توبہ کر لی. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں محرمات ہیں. جب کوئی شخص, جب کوئی مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ گناہ کا کام ہے. جب چور چوری کرتا ہے اسے پتہ میں غلط کر رہا ہے, اس لیے ایک وقت آتا ہے وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. سود کھانے والے کو پتہ ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں, اپنے نفس کو ملامت کرتا رہتا ہے, کھاتا بھی رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے کہ وہ توبہ بھی کر لیتا ہے. الفحشاء والمنکر ہمارے نزدیک صرف یہی چیزیں ہیں اور حقیقتاً ہیں, لیکن اس سے بڑھ کر کیا منکر ہے؟ سب سے بڑا منکر کیا ہے جس کے بعد کوئی منکر نہیں رہتا؟ سب سے بڑا شر کیا ہے؟ سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے, واللہ شرک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اور پھر اس انسان نے تصور کیسے کر لیا, مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. واللہ ابو لہب بھی جانتا تھا, تبت یدا ابی لہب وتب, وہ بھی جانتا تھا کہ مشکل کشا حاجت روا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے. وہ پکارتے تھے اپنے بتوں کو, قربانیاں بھی کرتے تھے, نذر نیازیں بھی کرتے تھے, صدقات و خیرات ان کے نام پہ کرتے تھے, کعبے کا طواف کرتے تھے, بتوں کا طواف بھی کرتے تھے, لیکن کبھی بھی ان بتوں کو مشکل کشا نہیں سمجھا, حاجت روا نہیں سمجھا. وہ جانتے تھے کہ پوری کائنات کا خالق اور مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے, اور یہ جو بت ہیں یہ ہمیں اس عظیم رب کے قریب کر دیں گے جب ہم بعض عبادات ان کے لیے صرف کریں گے. ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, آج جو لوگ غیر اللہ کو پکارتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اولیاء یا بزرگ کچھ خود کچھ نہیں کرنے والے, لیکن یہ ہمیں ہماری سفارش کریں گے, ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیں گے. ان کا تو جرم تھا کل, وہ مشرک ٹھہرے, آج بھی ہم پڑھتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب, قرآن مجید میں. جرم ایک ہے, نتیجہ بھی ایک ہونا چاہیے نا, یہ اللہ تعالیٰ کے ترازو میں کوئی فرق ہے؟ کہتے ہیں یار کلمہ تو پڑھا, ابو لہب نے کہاں کلمہ پڑھا تھا, یہ تو کلمہ بھی پڑھتے ہیں، کاش اس کلمے کو سمجھ بھی لیا ہوتا تو اتنی بڑی غلطی کبھی نہ کرتے. یہی تو تقاضا ہم سے کلمہ کرتا ہے. لا الہ الا اللہ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آج کے بعد مرتے دم تک شرک کروں گا ہی نہیں، میں یہ وعدہ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تم سے. تو پھر کہاں یہ وعدہ؟ ابھی تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ نماز تو بچاتی فحش و منکر سے، جی ہاں، لیکن ہم یہ نہ جان سکے کہ شرک سب سے بڑا منکر ہے. اور جانتے کیوں نہیں جان سکے ہم؟ ہر بندہ جانتا ہے کہ سود حرام ہے، اور یہ بھی جانتے عمومی طور پر کہ شرک بھی حرام ہے، لیکن شرک ہوتا کیا ہے یہ کون جانتا ہے؟ کتنی لوگ جانتے ہیں؟ یا ہم نے کب کوشش کی ہے جاننے کی؟ اور شیاطین الانس کبھی دیکھا ہے اپنے انسانی شیطان؟ شیطان کی دو قسمیں ہیں، شیاطین الجن، اور یہ ہم سب جانتے ہیں جنوں کے شیطان جو رمضان میں قید کر دیے گئے ہیں، بیڑیاں لگ چکی ہیں، ہتھیار لگ چکی ہیں، یہ بھی جنت میں کے قریب ہونے کا ایک اور ذریعہ اور راستہ ہے. دوسرے قسم کے شیطان جو ان سے زیادہ خطرناک ہیں وہ ہے شیاطین الانس، جو حقائق کو بالکل الٹ کر کے بیان کرتے ہیں. واللہ مسلمان کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کبھی بھی کہ وہ شرک کی طرف دیکھ بھی سکتا ہے. پورے قرآن مجید کی بنیادی تعلیم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ بنیادی تعلیم ہے قرآن مجید. سب سے اگر کوئی پوچھے آپ سے کہ ایک ہی پیغام بتائے قرآن مجید کا، اگر وہ نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا، ایک ہی پیغام ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید اور شرک سے دوری. شیاطین الانس کی سازش دیکھیں آپ کہ آج مسلمانوں کو سب سے بڑا گناہ جو ہے، سب سے بڑا ظلم جو ہے، وہ خوبصورت بنا کے پیش کر کے دکھایا ہے کہ اسے کہتے ہیں توحید. کتنی عجیب بات ہے کہ توحید ان کے نزدیک شرک ہے اور شرک ان کے نزدیک توحید ہے، سنت بدعت ہے اور بدعت سنت ہے. عجب بات ہے واللہ. اور یہ شیطان الانس کب اپنی اس سازش میں کامیاب ہوئے؟ جب اس امت سے علم جاتا رہا. جب تک علم موجود تھا شیطان الانس کئی آئے، عبداللہ بن سبا یہودی آئے، شیطان تھا شیطان الانس میں سے، اور اس نے بیج بویا رافضیت کا، اسی نے بویا تھا، لیکن اس وقت کچھ کر نہ سکا، علم کا زمانہ تھا. اس نے کوشش کی ہے اور کرتا بھی رہا ہے، لیکن اپنے فساد کو عام نہ کر سکا، علم کا زمانہ تھا. اور جو بھی اس راستے کو اختیار کرتے تھے فوراً علم تھا، علماء تھے، اور فوراً اس کا خاتمہ ہو جاتا تھا. بدعتی موجود تھے، دبے ہوئے تھے، اکثریت اہل سنت اور جماعت کی تھی، اہل خیر کی تھی، اہل صلاح کی تھی. ان لوگوں کو دور سے پہچانا جاتا، یہ دیکھو بدعتی جا رہا ہے. آج یہ کہتے کہ دیکھو یہ سنی جا رہا ہے. یوں گن کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ آج امت میں کتنی سنی باقی ہے، کتنی موحد باقی ہے. اب موحد لفظ دیکھ لیں آپ، اب موحد کا لفظ آج کے زمانے میں اکثریت کے نزدیک موحد اسے کہتے ہیں جو وحدت الوجود کا قائل ہو، کہ یہ توحیدی ہے، یہ موحد ہے. ان للہ وانا الیہ راجعون. کب؟ جب علم جاتا رہا، علم سے دوری ہوئی. اقرا باسم ربک الذی خلق، یہ اس دین کی بنیاد ہے. جب اس سے دوری ہوئی تو ہر طرف سے حملہ کرنے والا حملہ کیا ہے؟ شیطان الجن، شیطان الانس، وہ شیطان جو دن وسوسہ کرتا رہتا ہے، من شر الوسواس الخناس، ہم پڑھتے تو رہتے ہیں لیکن اس کی بات نہیں مانتے رہتے ہیں. جب جہالت کی تاریکیاں ہوئی، عام ہوئی، تو پھر شیطان انس اور جن نے مل کر اپنی ان سازشوں سے آج دیکھو امت کا کیا حال کر دیا ہے. بعض لوگ آج سننے کے لیے تیار ہی نہیں، جب توحید کی اشر کی بات کرتے ہیں یوں کپڑے سمیٹتے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. کہتے یہ کون سی بات کر رہے ہیں، یہ امت میں فتنہ چاہتے ہیں، امت میں تفرقہ چاہتے ہیں. پتہ نہیں بھائی امت کیسی امت ہے، یہ کیسی امت ہے جو توحید کا سنتے ہی خوش ہونا چاہیے تھا کہ ناراض ہونا چاہیے تھا. ایک ایسی امت ہے جو توحید کا جب توحید کا سنتے ہیں تو پھر اٹھ کے چلے جاتے اور کہتے ہیں یہ فتنہ چاہتے ہیں. یہ کیسی امت ہے جب شرک سے آگاہ کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ امت میں تفرق اور فتنہ چاہتے ہیں. کیا خیر ہے ایسی امت میں؟ یہی امت تھی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اسی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں کرتے رہے، امتی امتی. حوض کوثر پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، پل صراط پر بھی یہی دعائیں ہوں گی، میدان محشر میں بھی یہی دعا کرتے رہیں گے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، امتی امتی. یہی امت ہے. واللہ جنت قریب ہے اور جنت میں جانا ہے آسان ہے. ہم نے اپنے بد اعمالیوں سے، بد کرداریوں سے، نافرمانیوں سے اس جنت کو اپنے آپ سے دور کر دیا ہے. آج وقت آیا ہے کہ آج ہم حقیقتوں کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ کا حق اللہ تعالیٰ کو دیں، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا حق اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو دیں. جنت میں جانا ہے تو اس کے لیے لا الہ الا اللہ کو سمجھنا ہی پڑے گا. خاص طور پہ آج کے زمانے میں جب جہل مرکب عام ہو چکا ہے، جہل مرکب کا زمانہ ہے. جانتے جہل مرکب کیا ہے؟ کمپاؤنڈ اگنورنس. ایک جہالت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز جانتے نہیں ہیں. یہ مصیبت ہے کہ آپ دنیا کی بہت ساری چیزیں جانتے ہیں، اپنے رب کے بارے میں نہیں جانتے، کلمہ توحید کے بارے میں نہیں جانتے. اس سے بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ آپ جو جانتے ہیں وہ غلط جانتے ہیں، جو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، اور جو حقیقت سے ہٹ کر اس چیز کو غلط جانتا ہے وہ جاہل ہے، جہل مرکب. آج ہم یہاں تک پہنچ چکے ہیں. آج ہم جہل مرکب کی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ ہم لوگوں کو ڈرا رہے ہیں، دھمکا رہے ہیں، یا لوگوں کو مایوسی کا عالم دے رہے ہیں. جب اب کچھ کر نہیں سکتے، ہم جاہل ہیں، جہل مرکب میں مبتلا ہو چکے ہیں، اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. نہیں واللہ، اس امت میں آپ دیکھیں، تاریخ دیکھیں، بہت سارے عروج و زوال آئے ہیں، کئی مرتبہ گرے ہیں، کئی مرتبہ اٹھے ہیں. لیکن آپ یہ یاد رکھیں، جب بھی عروج آیا ہے تو توحید کے نور سے آیا ہے، اور جب بھی زوال آیا ہے شرک کی تاریکی سے آیا ہے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ابھی وقت ہے. یہ نہ کہیں کہ وہ کب کرے گا. آپ کا سوال آپ سے کیا جائے گا، میرا سوال مجھ سے کیا جائے گا. ابھی وقت ہے کہ آج ہم سمجھ لیں اور سیکھ لیں توحید کسے کہتے ہیں اور شرک کسے کہتے ہیں. اگر آج یہ موقع چلا گیا ان بہترین دنوں میں، پتہ نہیں پھر یہ موقع کب ملے گا، اور آئندہ سال کے لیے ہم زندہ رہتے ہیں کہ نہیں، ہم یہ نہیں جانتے. دو حدیثیں کے تعلق سے بات کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. ذرا غور کریں ان حدیثوں پر. رمضان میں ہی واپس آتے, ہم رمضان میں ہیں. پہلی حدیث اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اتاکم رمضان شہر مبارک, رمضان کا مہینہ آیا, مبارک مہینہ ہے, برکتوں والا مہینہ ہے. فرض اللہ عز و جل علیکم صیامہ, اللہ عز و جل نے اس بابرکت مہینے کے روزے کو تم لوگوں پر فرض کر دیا. یہ جانتے ہیں الحمدللہ. روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرض ہے, اللہ کا حکم ہے. تفتح فیہ ابواب الجنہ, خوشخبری, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. پورے سال میں نہیں کھلتے, یہ خاص مہینہ ہے جو جنت کا مہینہ ہے, جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. وتغلق فیہ ابواب الجحیم, جحیم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین, اور شیاطین الجن جو مردۃ الشیاطین ہیں, شیطان سارے کے سارے شر پسند ہیں, پھر ان کے اپنے بڑے بھی ہوتے ہیں, سردار بھی ہوتے ہیں, ان شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے. تغل فیہ مردۃ الشیاطین, خوشخبریں ہیں کہ نہیں؟ شیاطین الجن قید میں ہیں. شیاطین الانس کہاں پہ ہیں؟ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہمیں بھی قید لگی ہوئی ہے, آزاد ہیں. دیکھیں, شر اور فساد اللہ تعالیٰ کو ویسے پسند نہیں ہے, لیکن جو اس عظیم مہینے میں, برکت والے مہینے میں شر اور فساد برپا کرتے ہیں, ان کی تو خیر ہی نہیں, یاد رکھیں. اور شر اور فساد سے بعض لوگ یہ مفہوم لیتے ہیں کہ چغل خوری ہے, غیبت ہے, یا رشتے کو توڑنا ہے, والدین کی نافرمانی ہے, بد سلوکی ہے, بد اخلاقی ہے, یہ فسادات میں سے ہیں. اس سے بڑھ کر فساد بدعت کا فساد ہے, اور اس سے بڑھ کر فساد شرک کا فساد ہے. وفیہ لیلۃ, ایک اور خوشخبری باقی ہے, اس مہینے میں ایک رات ہے. ہی خیر من الف شہر, جو ہزار مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. من حرم خیرها فقد حرم, جو اس ایک رات جو ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے, جو اس کے خیر سے محروم ہوا, تو وہ ہر خیر سے محروم ہوا. اصل محروم بندہ وہ ہے. محرومی اس رمضان میں, اس عظیم مہینے میں, اس شخص کے لیے ہے جو اس عظیم, ایک عظیم رات کے خیر سے محروم ہوا. خوشخبریں اس حدیث میں. دوسری حدیث دل پہ ہاتھ رکھ لے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ منبر پر چڑھتے ہوئے تین مرتبہ فرماتے ہیں, آمین آمین آمین. سبق ہم عرض کرتے ہیں, اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے تین مرتبہ آمین فرمایا ہے, یعنی اس کی وجہ کیا ہے, کیا راز ہے؟ آپ کے معمول تو نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے. اور جانتے ہیں جبریل علیہ السلام کیوں آتے ہیں؟ خاص پیغام دے کے آتے ہیں, یوں نہیں آتے. آسمانوں کا سب سے بڑا اور عظیم فرشتہ زمین پر یوں نہیں آتا, اپنی مرضی سے فرشتے نہیں آیا کرتے, پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اللہ کے حکم سے آتے ہیں, اپنی مرضی سے نہیں آ سکتے. اللہ نے خاص بھیجا ہے. کیا پیغام دے کے بھیجا ہے؟ بد دعا کر. کبھی سوچا ہے بد دعا؟ خوشخبری تو ہم سن چکے ہیں، اب یہ بری خبر بھی سن لیں. بد دعا کون دے رہے ہیں؟ جبریل علیہ الصلاۃ والسلام. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے پاس جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور یہ بد دعا کی. رغم انف امرئ، اس شخص کی ناک آلود خاک ہو جائے. اس کی ناک زمین پر رگڑتی رہے. اور عربی زبان میں یہ کہا جاتا ہے جب کسی کی ہلاکت متوقع ہوتی ہے، یعنی وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ زمین پر تو اس کی ناک رگڑتی رہے لیکن اس کو موت نہ آئے، وہ شخص ہلاک ہو جائے. کون سا یہ شخص ہے بھائی؟ اتنی بڑی بد دعا، یہ عظیم فرشتہ. من ادرک رمضان ولم يدخل الجنہ، جسے رمضان کو تو پا لیا اپنی زندگی میں لیکن رمضان کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکا. رمضان سے پہلے جنت سے دور تھا، اللہ نے موقع دیا، اسے زندگی دی، اس رمضان کو اس کی قسمت میں لکھ دیا. خوش قسمت انسان ہے یہ، ورنہ ہمارے پیاروں میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس رمضان سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے جیسے منتظر تھے، خوش تھے ہم بھی روزے رکھیں گے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اس خیر سے محروم ہو چکے ہیں. ان کا عمل ان کے ساتھ ہے جو وہ کر چکے ہیں، اس میں ایک ذرے برابر بھی وہ اب عمل کرنے کے قابل نہیں ہے. وہ شخص ہلاک ہو جائے جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور جنت میں نہ جا سکا. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا آمین. آپ جانتے ہیں امین کا کیا معنی ہے؟ اے اللہ تعالی ہماری اس بد دعا کو قبول فرما. اللہم استجب. سورہ فاتحہ کے بعد ہم کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یہاں تک تو قرآن مجید ہے، ہم کیا کہتے ہیں سب مل کے زور سے؟ آمین. کیا معنی اس کا؟ اے اللہ تعالی ہمارے اس دعا کو قبول فرما. کبھی بد دعا کے لیے بھی آمین کی جاتی ہے، اور پھر آمین کہنے والے کون ہیں؟ سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رحمت للعالمین. بد دعا پر آمین کہتے ہیں، اتنی برا عمل تو ہوا ہے نا، اس سے بڑھ کر کیا برائی ہوگی کہ اللہ تعالی نے بہترین موقع دیا رمضان میں جنت حاصل کرنے کے لیے، رمضان آیا اور چلا گیا اسے خبر تک نہ ہوئی، جنت کی تڑپ ایک مرتبہ بھی دل میں نہیں جاگی، ایک مرتبہ کہ اللہ کی جنت ہے، چلو میں بھی اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے کچھ کر لوں. رمضان میں جنت سے محروم، اور کتنی بڑی بد دعا ہے یہ. بعض لوگ ہلاکت کے کتنے قریب ہیں، کبھی سوچا ہے؟ پھر یہ نہ سمجھے کہ ہم نے روزہ رکھا ہے ہم بڑے خیر میں، ہم بہت کچھ کرنے والے ہیں، ہم نے جو ہم کر سکا وہ کیا. اللہ تعالیٰ سے امید کرتے کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، یہی دعا کرتے ہیں نا. کیوں دعا کر؟ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو، ہمارے نماز کو، قیام کو، صدقات اور خیرات کو قبول فرما. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑی پیاری دعا فرماتے ہیں، کعبے کی تعمیر کرتے ہیں، کس سے؟ حکم سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے. جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے کعبے کی تعمیر کی. کعبے کی تعمیر کرنے کے بعد کیا دعا کرتے ہیں؟ ربنا تقبل منا. سبحان اللہ، کیوں بھائی؟ کیا وجہ ہے؟ جیسے کہ اللہ تعالیٰ حکم دے، تعبیر بھی ویسی ہوئی، اللہ تعالیٰ کا حکم بہت بڑا ہے، اللہ کے نبی نے حکم کی تعمیل کی، لیکن ادب دیکھے، اللہ تعالیٰ اب تو ہی قبول فرما. ہماری کیا حیثیت ہے انبیاء کے سامنے؟ کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. اللہ کا حکم تو ہے، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ، ہم نے پڑھی ہے، لیکن مومن کے ایمان کے تقاضا ہے، پھر بھی دل میں یہ ڈر رہتا ہے، امید کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس عبادت کو قبول فرما. یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. دو سجدے دے کے سینہ تان کے نہیں چلتے، میرے جیسا کوئی نہیں ہے، ہرگز نہیں. یہ مومن نہیں ہے. مومن وہ ہیں جو عبادت کرنے کے بعد سر جھکا دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرتے ہیں. سلف صالحین رمضان سے 6 مہینے پہلے کیا کرتے؟ دعا کرتے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اس رمضان کو لکھ دے، کہ وہ اس رمضان کو پا لے. اور اگلے 6 مہینے کیا کرتے؟ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ان سے یہ عبادات قبول فرمائے جو انہوں نے رمضان میں کی ہیں. ہمارا کیا حال ہے؟ یعنی ان کا پورا سال رمضان ہی کی سوچ میں گزرتا، اور بہت کچھ کرتے، لیکن رمضان ان کے دل میں ہمیشہ رہتا ہے، کیونکہ رمضان جنت کا مہینہ ہے. رمضان ہماری زندگی میں آئے اور چلا جائے اور ہم جنت سے دور رہیں، اس سے بڑھ کر کیا ہلاکت ہے؟ پھر دوسرے سٹیپ میں اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کی دعا کرتے ہیں، جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر ہو اور وہ درود نہ پڑھے وہ شخص بھی ہلاک ہو جائے، اس شخص کی ناک بھی خاک آلودہ ہو جائے. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہم پچھلے درس میں جان چکے ہیں. درود ان حقوق میں سے ایک حق ہے، اور سب سے بہترین ہے درود ابراہیم، اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مشکل ہے زیادہ، یہ سب سے عظیم اور سب سے بہترین درود ہے. کیوں عظیم ہے، سب سے بہترین کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نماز میں تشہد کے بعد تشہد میں تحیات کے بعد یہی درود پڑھتے ہیں، اور دوسری وجہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اسی درود کی تعلیم دی ہے. جب انہوں نے سوال کیا ہے کہ سلام تو ہم نے جان لیا، اب درود کیسے بھیجے، تو کیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو خیر سے محروم کرتے، یا کوئی عام درود بتا دیتے، یا جو سب سے افضل وہی بتاتے؟ ہمارا ایمان ہے کہ جو سب سے افضل تھا آپ سلم بتا دیا. اب جو باقی بعد میں درود آئے ہیں، درود تاج ہے، درود لکھ ہے، درود فاتح ہے، درود بطنی کون سا ہے، ماہی بھی ہے، دوسرے بھی ہیں، یہ درود کہاں سے آئے ہیں؟ اگر ان جیسے کہ جن لوگوں نے ان درود کو ایجاد کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ سلم خواب میں آئے، اور ایک خالق شخص کہتے ہیں آپ سلم بیداری کی حالت میں آئے، خواب ان کے خواب میں آتا تھا، میں تو بڑی ہستی ہوں، اور یہ درود عطا کر کے گئے ہیں. اور خود بھی نہیں سوال کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آتے ہیں وہ سوال بھی نہیں کرتے اور یہ درود بھی دے کے جاتے ہیں. نا انصافی نہیں؟ جنہوں نے سوال کیا ان کو تو عام درود دے دیا اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے, اور جو تھے بھی اس امت کے سب سے عظیم لوگ, سب سے افضل لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سوال بھی کرتے ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام جواب دے دیتے ہیں. اور کئی صدیوں کے بعد بعض لوگ آتے ہیں جن کی صحابہ کرام کے سامنے کوئی حیثیت بھی نہیں ہے. صحابہ کرام کے سامنے ہماری کیا حیثیت ہے؟ کوئی ہے؟ کسی عالم کی کوئی حیثیت ہے؟ خیر الناس قرنی, سب سے بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں. جن آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ان جیسی آنکھیں کس کی ہیں دنیا میں؟ بڑے سے بڑے عالم کی ہیں, بڑے سے بڑے کسی ولی کی یا پیر یا فقیر یا مرید کی ہیں؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. جن کان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت الفاظوں کو سنا ان سے بہتر کسی کے کان ہیں؟ جس زبان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی ویسے کوئی زبان ہے کسی کی؟ یہ عظیم لوگ ہیں, ان سے بہتر امت میں کوئی بھی نہیں ہے. سوال کرتے ہیں, عرض کرتے ہیں, درود کیسا پڑھیں ہم, آپ سے ہم تعلیم دے دیتے ہیں. اور پھر کئی صدیوں کے بعد اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بعض لوگوں کے خواب میں جاتے ہیں اور درود عطا فرماتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, اور یہ درود اس درود سے تو کیا بلکہ قرآن مجید سے بھی زیادہ بہتر ہے, نعوذ باللہ. عجب بات اس پہ نہیں ہے, بات تو عجیب ہے, حقیقت ہے. درود تاج اور لکھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھے آپ لوگ؟ یہ چھوٹا سا پانچ صورتوں والا قرآن بھی چھپا ہے جس میں پانچ صورتیں معروف ہیں, پانچ صورتوں والا, اس میں یہ سارے درود موجود ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اس کا معنی کیا ہے, نعوذ باللہ, کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو تو اس خیر سے محروم کر دیا. درود ابراہیم ہی سے بہتر کوئی درود ہوتا تو میرا ایمان ہے ہم نماز میں وہی پڑھتے. نماز کلمہ شہادت کے بعد دوسرا رکن ہے. نماز کے سارے الفاظ اعلی اور سب الفاظوں سے بہتر ہے, ان سے بہتر کوئی الفاظ نہیں ہے, میرا ایمان ہے یہ. اور درود فاتح احمد تیجانی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواب میں نہیں ہے, بیداری کی حالت میں ہے, خود چل کے آئے اور مجھے درود عطا فرمایا. اگر کسی نے اس درود کو اجازت سے پڑھا ہے تو اس کو اجر و ثواب قرآن مجید کے پڑھنے سے 6000 گنا زیادہ ہے. 6000, 6 مرتبہ بھی نہیں, 6000 گنا زیادہ ہے. اور اگر بغیر اجازت کے کسی نے پڑھ لیا تو قرآن مجید سے بہتر ثواب ہے اس کا. پورا قرآن مجید پڑھتے رہیں, 6000 مرتبہ پڑھیں قرآن مجید کو, وہ درود فاتح جو ایک مرتبہ پڑھ لیں وہ قرآن مجید کی 6000 مرتبہ تلاوت سے بہتر ہے. کیا دعوت ہے؟ قرآن مجید سے قریب کرنے کی دعوت یا دور کرنے کی دعوت ہے؟ لوگوں کو اپنا غلام بننے کی دعوت نہیں ہے؟ یہ تو باتیں عجیب ہیں, اس سے بڑھ کر عجب بات یہ ہے کہ لوگ ان کی بات کو مان لیتے ہیں. واللہ حیران کن بات ہے. لوگ ماننے کے لیے کیا نہیں مانتے, میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 600 سال کے بعد انڈیا میں ایک شخص کہتا ہے میں صحابی ہوں, رتن ہندی معروف ہے حدیث کی کتابوں میں. رتن صاحب نے کہا کہ میں صحابی ہوں, بعض لوگوں کی بات مان کے ان کو صحابی بنا دیا, اس کے بھی متبعین تھے, مقلدین تھے. اشرف المخلوقات کا حال دیکھیں آپ. واللہ اگر یہ عقل گدھے کو دی جاتی نا وہ بھی نہ مانتے شاید. اشرف المخلوقات یہ باتیں ماننے کی ہیں, لیکن جب جہالت عام ہو جاتی, جہل مرکب عام ہوتا ہے تو پھر یہی کچھ ہوتا ہے. حدیث کے آخری الفاظ ہیں, تیسری سیڑھی پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چڑھے ہیں, جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام پھر بد دعا کرتے ہیں, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, جس نے اپنی زندگی میں اپنے والدین کو پایا دونوں میں سے ایک کو پایا لیکن ان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا. والدین جنت کے دو دروازے ہیں, جو ان دو دروازوں سے محروم ہے وہ بھی ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی زندگی میں دونوں والدین یا دونوں میں سے ایک کو پا لیا جس نے, واللہ یہ بڑی خیر و برکت ہے, اللہ کا اور احسان ہے ہمارے اوپر جن کے والدین ان کی زندگی میں زندہ ہیں وہ ان کی خدمت کرتے ہیں. جس نے اس موقع کو بھی گوا دیا, والدین سے بدسلوکی کی ہے, رغم انفو, ہلاک ہو جائے وہ شخص, اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمین. یہ اللہ تعالیٰ اس بد دعا کو بھی قبول فرما. جبریل علیہ السلام بد دعا کریں اور اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہیں, وہ شخص کبھی کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج ہمارے والدین ہمارے گھروں میں ہیں, اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہیں, برکتیں ہیں, عظمتیں ہیں. اگر ہم اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر سکتے, ان کو خوشی نہیں دے سکتے, کم سے کم ان کو پریشان تو نہ کریں. حدیث کے الفاظوں میں ان کو دکھ دینے کی بات نہیں ہے کہ دونوں میں سے دونوں کو یا ایک کو اپنے اپنی زندگی میں پایا ہے, لیکن ان کے ساتھ حسن سلوکی کرتے کرتے جنت میں نہ جا سکے. اور کیا یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے؟ کیا پتہ ہے کہ کوئی دروازہ کبھی بھی بند ہو جائے. ہم دنیا میں اتنی غرق ہو چکے ہیں کہ آج ہمیں کسی خیر اور شر کی تمیز باقی نہیں رہی. ہم بات تو ان سے کرتے ہیں, کبھی سوچے کیسے کرتے ہیں؟ واللہ کسی بڑے اجنبی سے بات کرتے وقت احتیاط سے کام لیتے ہیں, لیکن اپنے والدین سے بات کرتے وقت ہم کیسے بات کرتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے؟ ہمیں اف سے منع کیا گیا ہے. اف صرف زبان سے نہیں کیا جاتا, اف آپ کے چہرے کی رنگت سے بھی ہوتا ہے, آپ کے ہاتھ کے اشارے سے بھی ہوتا ہے, آپ کے سر کے گھمانے سے بھی ہوتا ہے, اف آپ کی آنکھوں سے بھی ہوتا ہے. اس عظیم مہینے میں, اس برکت والے مہینے میں, رمضان کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے اور والدین کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکے, تو پھر ہم لوگ ہیں کیا؟ کیسے لوگ ہیں ہم؟ کیا سینے میں دل ہے بھی ہے کہ نہیں؟ کیسے انسان ہیں ہم؟ یار مسلمان تو بات کی بات ہے, انسان کے ہیں کہ نہیں ہم؟ اللہ کے لیے, اس عظیم رب کے لیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے, جس نے ہماری زندگی میں ہمیں موقع دیا ہے پھر سے اس رمضان کا اپنی والدین کی خدمت کا, اس جنت کو اپنے ہاتھ سے نہ جانے دیں. واللہ جو جنت سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے. جو اپنی دنیا کی جنت سے محروم ہے وہ اس آخرت کی جنت سے بھی محروم ہے, اور گھر کی جنت جو ہے, اس دنیا کی جنت جو ہے وہ رمضان میں ہے اور آپ کے والدین میں ہے. اور ہم میں سے جتنی لوگ سن رہے ہیں یا موجود ہیں آج کے وقت تک، آج کی تاریخ، جن کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا انسان ہے، واللہ بڑا عظیم انسان ہے وہ، اور جنت کے سب سے زیادہ قریب انسان ہے اگر وہ چاہتا ہے تو. پہلے کوتاہی کی ہے، ہم مانتے کہ ہم گنہگار ہیں. میں نے جیسے پہلے عرض کیا، آنے والا وقت گزرے ہوئے سے زیادہ بہتر ہے. آخری عشرہ باقی ہے رمضان میں، لیلۃ القدر ابھی باقی ہے، اور والدین کے حسن سلوک بھی ابھی باقی ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ تم سب کو علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، قرآن اور سنت پر چلنے کی، سلف صالحین کے روشن منہج کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں محض اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دے. ہم نالائق ہی ہم مانتے ہیں، ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم جنت میں داخل ہوں. اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں جنت میں داخل کر دے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے لغزشوں کو درست فرما، جو بھی ہمارے مریض ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا یابی عطا فرما، جو وفات پا چکے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، کو مغفرت فرما. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.